قصدهم قصدهم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، باطن کی اصلاح کے لیے، ظاہر و باطن کی درستی کے لیے اور زندگی میں صحیح عمل کے لانے کے لیے کسی متبع سنت، متبع شریعت، با عمل، متقی، پرہیزگار شخص کی خدمت اور صحبت میں رہنا ضروری ہے. اسی سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، اخلاق سنورتے ہیں، بد اخلاقیاں دور ہوتی ہیں، علم نافع بنتا ہے، زندگی میں عمل آتا ہے، تقوی نصیب ہوتا ہے، اخلاص کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پانچواں شعبہ اسلام اخلاقیات کے آخر میں مرشد کی ضرورت اور اس کی علامات بیان فرمائی ہیں، اور اس موضوع کو اور اس مضمون کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت بیٹھ جائے. اور فی الحال ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے اور کوتاہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. حافظ بھی بن جاتے، قاری بھی بن جاتے، عالم بھی بن جاتے ہیں، مفتی و قاضی بن جاتے ہیں، لیکن باعمل نہیں بنتے، متقی نہیں بنتے، پرہیزگار نہیں بنتے. اس لیے نہیں بنتے کہ کسی متقی پرہیزگار کی صحبت اختیار نہیں کرتے. بہرحال حضرت نے شیخ کامل کی اور مرشد خالص کی علامتیں بھی تفصیل سے بیان فرمائی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے اندر تم یہ علامتیں پاؤ اور اس میں یہ نشانیاں اور علامتیں پائی جائیں, بس اس کی بے پناہ دل و جان سے خلص. وہ کبریت احمر ہے, اکسیر اعظم ہے, جتنی بھی اس کی قدر کی جائے اور جس قدر بھی اس سے استفادہ کیا جائے کم, جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت میں رہو, اور جتنا بھی تمہاری قدرت میں ہے اس کی باتوں پر عمل کرو, سچی طلب لے کر اس کے پاس جاؤ. اللہ کی رضا اور صدق و اخلاص کے سوا کوئی اور تمہارا مقصود نہ ہو. اس کے اپنے آپ کو اس کے اس طرح حوالے کر دو جیسے مردہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جس طرح مردہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ چاہے وہ اسے کپڑے اتارے تو کچھ نہیں بولتا, چاہے وہ اس کو جس طرح چاہے لٹائے بٹھائے وہ کچھ نہیں کہتا, جس طرح چاہے سیدھا یا الٹا سیدھا غسل دے وہ کچھ نہیں بولتا, اور اس کو اس کے محبوب گھر سے, محبوب اولاد سے, محبوب گھر والوں سے نکال کر قبرستان لے جائے, قبر میں اتار دے, وہ کہیں کوئی چیز بدل کہیں کچھ نہیں کہتا. بس بالکل اسی طریقے سے ایک طالب اصلاح کو اپنے شیخ کے سامنے ہونا چاہیے. اپنا کوئی حال اچھا ہو یا برا اپنے شیخ سے نہ چھپائے, اپنی ہر حالت سے اس کو پوری طرح باخبر کرے. کیسے برے سے برے فعل میں مبتلا ہو, کتنے بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو, اس کو بتلائے اصلاح کی غرض. اور یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے دل میں مجھے کیا سمجھے گا کیا نہیں سمجھے گا, یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے. جیسے جسمانی امراض میں مریض کا فرض ہے کہ وہ اپنا ہر مرض اپنے ڈاکٹر کو بتلا دے, چاہے کتنا ہی خطرناک مرض ہو. اور چاہے کینسر ہی کیوں نہ ہو ڈاکٹر کو بتلائے. ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ مریض کا دشمن نہیں ہوتا, مرض کا دشمن ہوتا. وہ مرض کا علاج کرتا ہے, مریض کے اوپر شفقت اور مہربانی کرتا ہے. اس سے بڑھ کر شیخ کامل اور مرشد کامل ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کا تو دشمن ہے لیکن گنہگار پر شفیق اور مہربان ہے. نہ صرف شفیق اور مہربان ہے بلکہ اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے. تو وہ حقیر کہاں سے سمجھے گا, اس کو برا کہاں سے سمجھے گا, ہرگز نہیں سمجھے گا. اور اس کے بعد جب وہ اس برائی سے اس گناہ سے بچنے کے لیے مشورہ دے تو جیسے مردہ زندہ کی ہر بات مانتا ہے, اپنی سزا برابر بھی نہیں چلاتا, بس اسی طریقے سے وہ بھی تن من دھن قربان کر دے. ساری دنیا ایک طرف, ساری غفلت سستی کاہلی ایک طرف, شیخ کی ہدایت ایک طرف, بس اس کے اوپر مر مٹے, بس ساری خواہشات سارے جذبات ساری تمنائیں ساری آرزوئیں قربان کر نکل جائے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. یہ ہے شیخ کی قدر، اسے کہتے ہیں اطلاع و اتباع. جو اصلاح کے دو رکن ہیں، جسے نماز میں دیگر فرائض کے علاوہ دو فرض ہیں، ایک رکوع و سجدہ. اگر کوئی رکوع سجدہ نہیں کرے گا تو نماز ہی نہیں ہو. ایسے ہی اصلاح باطن کے اور تزکیہ نفس کے بہت سے ارکان ہیں، ان میں سے دو رکن اطلاع و اتباع ہے. اگر اطلاع نہیں دے گا تب بھی اصلاح نہیں ہوگی، اتباع نہیں کرے گا تب بھی اصلاح نہیں ہوگی. جیسے نماز رکو سجدہ ادا کرنے سے ہوگی، محض رکو کرنے سے نہیں ہوگی، محض سجدہ کرنے سے نہیں ہوگی، دونوں کے چھوڑنے سے نہیں ہوگی. اسی طرح یہاں بھی محض اطلاع دے اور اتباع نہ کرے، اور بغیر اطلاع کے تو اتباع کہاں سے ہوگی؟ یہ دونوں نہ کریں. اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسا اس کے حوالے کر دے جیسے مردہ زندہ کے حوالے ہوتا ہے، جب جا کر اصلاح ہوتی ہے. آج اس میں بڑی کوتاہی اور غفلت پائی جاتی ہے. اول تو شیخ کی تلاش کے جذبہ نہیں، اصلاح کی فکر ہی نہیں، اخلاق و اعمال کے درست کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں. اور جن کو توجہ ہے تو برائے نام توجہ ہے، بس ان کا تعلق اپنے مرشد کے ساتھ، بس ایک رسمی سا تعلق ہے، بس نام کا تعلق ہے. نہ اپنے حالات کی اطلاع ہے، اور اگر اطلاع ہے بھی تو اتباع نہیں. اور جہاں کا اتباع ہے وہ بس نام کا، سو میں سے ایک فیصد ہے بس، وہ بھی وہاں جہاں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق عمل ہوتا ہو، اور جہاں اپنی مرضی کے خلاف، اپنی خواہش کے خلاف، اپنی طبیعت کے خلاف چلنا پڑتا ہو عمل، وہاں نفس کی پیروی ہے، اپنی خواہش کی، خواہش کا اتباع ہے. ظاہر ہے کہ جب اپنی نفس کی پیروی ہوگی، خواہش کی تکمیل ہوگی، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے برس گزرنے کے بعد بھی گناہ نہیں چھوٹتے، نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، معمولات پورے نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اتباع ہی نہیں. اتباع کے لیے تو ساری دنیا کو پیچھے ڈالنا پڑے گا، سارے کاموں کو مؤخر کرنا پڑے گا. جو مشورہ دیا گیا ہے وہ پہلے وہ ہوگا، سارے کام بعد میں. جب تک ایسی ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مردہ نہ ہو تو مدد خدا نہیں ہو. مردانہ وار ہمت کرے اور پھر جا کر کے جو کچھ شیخ کہے اس کے اوپر عمل کرے، تو پھر اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، تعلق معاملہ کی شمع روشن ہوتی ہے. تو خیر حضرت اب آگے یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ علامتیں جو تقریباً 10 ہیں، ان میں سے 9 میں بیان کر چکا ہوں، 10ویں کا تعلق ہم سے نہیں ہے بلکہ اس شیخ کی ذات سے ہے، اس لیے اس کو میں نے بیان نہیں کیا. جب یہ علامتیں کسی کے ساتھ پائی جائیں تو پھر اس کی دل و جان سے قدردانی کے ساتھ اور اس کی صحبت کو بے انتہا غنیمت جاننے کے ساتھ، پھر اس میں یہ مت دیکھو کہ اسے کش ہوتا ہے یا نہیں، الہام ہوتا ہے یا نہیں. وہ صاحب تصرف ہے یا نہیں، اور کرامات اس سے صادر ہوتی ہیں یا نہیں. اس لیے کہ کسی کے ولی کامل ہونے کے لیے، اللہ والا ہونے کے لیے، شیخ و مرشد ہونے کے لیے، چاروں میں سے کسی بات کا ہونا کوئی ضروری ہے. یعنی بغیر کشف کے، بغیر الہام کے، بغیر تصرف کے اور بغیر کرامت کے بھی شہ کامل ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. ان چار باتوں کا ہونا ولی ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں، بلکہ بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان کا نہ ہونا بہتر ہے ہونے سے. یعنی کسی کے شیخ کامل ہونے کے لیے، ولی کامل ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اور مقبول بندہ ہونے کے لیے جس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جس کی علامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اس کے شیخ کامل ہونے کے لیے الہام ہونا کوئی ضروری نہیں. بغیر الہام کے بھی وہ شیخ کامل ہے، بغیر کشف کے بھی وہ ولی کامل ہے، بغیر صاحب تصرف ہونے کے بھی وہ ولی کامل ہے، اور بغیر صاحب کرامت ہونے کے بھی وہ ولی کامل ہے. بلکہ بعض بزرگوں نے تو اپنے مرنے سے پہلے اس پر ندامت کا اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہم سے یہ کرامتیں کیوں صادر ہوئیں اور ہمیں کیوں کشف ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ ساری زندگی ان سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، کوئی کشف ان کو نہیں ہوا، تب بھی ان کے صحابی ہونے میں کوئی کمی نہیں. ساری امت کے سارے اولیاء، غوث، قطب، ابدال مل کر کے بھی ایک ادنا ایسے صحابی کے برابر ہیں، اور اس صحابی کے صحابی ہونے میں کوئی رائے کے دانے کے برابر کمی نہیں، اور وہ صحابی ساری امت کے اولیاء سے افضل ہے، ساری امت سے بقیہ ساری امت سے وہ افضل ہے، حالانکہ اس ساری زندگی ایک دفعہ بھی اس سے کرامت حاصل نہیں ہوئی. جیسے اس کے صحابی ہونے میں کوئی کمی نہیں، ایسے جس ولی سے، جس بزرگ سے، جس اللہ والے سے ساری زندگی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، کوئی کشف اس کو نہیں ہوا، کوئی الہام اسے نہیں ہوا، اس کے ولی ہونے میں کوئی کمی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں 110 سال تک رہا. کتنے 10 سال، ایسے زمانے کے لوگ کتنا کتنا عرصہ گزارتے تھے. جیسے ہمارے یہاں 10 سال عالم بننے کے لیے گزارتے ہیں، وہاں پر بعمل بننے کے لیے گزارتے تھے. بس آج کل میں اور پہلے میں یہی فرق ہے. پہلے جس طرح علم حاصل کرنے میں وقت لگاتے تھے، بعمل بننے کے لیے بڑا وقت لگاتے تھے، اب صرف علم پڑھنے کے لیے وقت لگاتے ہیں، عمل کرنے کے لیے وقت نہیں لگاتے. اس لیے آدھے کے آدھے اور ناقص کے ناقص رہتے ہیں. تو ایک صاحب 10 سال تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے. 10 سال کے بعد انہوں نے کہا، حضرت میں آپ کی خدمت اقدس میں اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن حضرت 10 سال سے میں نے آج تک آپ سے وہ کرامت ہی نہیں دیکھی، آپ کیسے بزرگ ہیں؟ 10 سال کا عرصہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارا، آج تک آپ نے کوئی چڑیا زندہ نہیں کی، کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، کوئی کرامت ہی آپ کے ہاتھ سے صادر نہیں ہوئی. حضرت نے عجیب بات فرمائی، یاد رکھنے کی اور عمل میں لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمایا، کہ یہ بتاؤ کہ 10 سال کے عرصہ میں تم نے ہمارا کوئی کام خلاف سنت بھی دیکھا؟ لو، اس نے جواب دیا نہیں. فرمایا، اس سے بڑھ کر کرامت کیا دیکھو گے؟ اللہ، 10 سال تک ایک آدمی کو آدمی دیکھے اور اس روزانہ اس کا ہر کام سنت کے دائرے میں دیکھے، تو اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی بھائی؟ اس لیے کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنا اور احکام شرع کا اپنے اپنے موقع پر بجا لانے کا عادی بن جانا، جس کو استقامت کہتے ہیں ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامت ہونا, کرامت صادر ہونا یا الہام کا ہونا یا کشف کا ہونا, یہ کسی کے ولی ہونے کی علامت ہے اور ان کا ہونا محمود ہے, مقصود نہیں ہے. اگر کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو یہ اس کے ولی ہونے کی علامت ہے, نشانی ہے. یہ اس سے اس ولی کا کوئی درجہ نہیں بڑھتا اور اس سے اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا, نہ کرامت سے, نہ الہام سے, نہ کشف سے, نہ کوئی درجہ بڑھتا ہے, نہ کوئی ثواب ملتا ہے. اگر شرع کے مطابق ہو تو یہ اچھی علامت ہے, اچھی چیز ہے, قابل شکر ہے, مجھے یہ بشارت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو درجہ بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ثواب ملتا ہے, وہ اختیاری عمل سے ملتا ہے. کش ہو یا الہام ہو یا کرامت ہو, یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں, اچھی علامتیں ہیں, موجب بشارت ہے, موجب اجر نہیں ہے, موجب قرب خداوندی نہیں ہے, کیونکہ غیر اختیاری ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بندہ قرب بڑھتا ہے, نزدیکی اس کو حاصل ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے سے, ور و تقوی سے. جتنا تقوی زیادہ ہوگا, جتنا عبادت میں اخلاص زیادہ ہوگا, اتنا ہی اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ بڑھے گا, اس کے قرب میں اضافہ ہوگا اور اتنے ہی وہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا چلا جائے گا. اور صدق و اخلاص, ور و تقوی, یہ سب اختیاری اعمال ہیں. گناہوں سے بچنا, یہ بھی اختیار میں, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا, یہ بھی اختیار میں. اس پر اللہ تعالیٰ کیا, جتنا اس میں بندہ آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کا درجہ بڑھتا ہے. کرامت کے سلسلے میں ایک عجیب سبق آموز واقعہ یاد آیا. دہلی میں بزرگ گزرے ہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک خلیفہ ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ, جو سرہند کے رہنے والے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک مرید حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے اس نے عرض کیا کہ یا حضرت, جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو میں انہیں خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا, اور جب کبھی میں بعد میں قبض کے اندر مبتلا ہو جاتا تو حضرت میری طرف توجہ فرماتے اور میرا باطنی قبض بسط میں اور انس میں تبدیل ہو جاتا تھا. اب حضرت کا وصال ہو گیا اور حضرت اپنے مریدوں کو آپ کے حوالے کر گئے, لہذا اس حوالے سے میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آپ میرے دل کی طرف توجہ فرمائیے اور میرے باطن میں کوئی پھونک مار دیجیے تاکہ میرا دل منور ہو جائے. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھیا, ہمارے پاس تو اتباع سنت کے سوا اور کچھ نہیں. بس یہ فرمایا, بس حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید کے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ جملہ سن کر کے وہ بیٹھے بیٹھے جھومنے لگا. और जब वो झूमने लगा तो उसके साथ साथ सरहन की जमीन भी घूमने लगी। अब मुरीद झूम रहा है और जमीन घूम रही है, और मुझे दर में सारी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद ही मुतालिकीन भी बैठे और हजरत भी ये सब मंजर देख रहे हैं कि भाई देखो अल्लाह ताला ने इतनी करामत जाहिर फरमा दी कि इनके झूमने पर सरहन की जमीन घूम रही है। हजरत ने फौरन अपने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ हमारे ताकते में से मिसवाक उठाकर लाओ। खादिम ने लाकर मिसवाक पेश की, हजरत ने अपने दाएं हाथ में ली और उसका सिरा जमीन से टिकाया तो फौरन जमीन ठहर गई। और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के उस मरीज का झूमना भी खत्म हो गया, जमीन की हरकत खत्म और उसका झूमना और बेखुद होना खत्म। इसके बाद हज मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात फरमाई, वो है दिल पर लिखने और ताज़िंदगी उस पर अमल करने की। ये फरमाया कि देखो तुम्हारी वजह से तो सरहन की जमीन हरकत करने लगी और मुझे अल्लाह पाक ने अपने फज़ल से ये नेमत दी है कि अगर अभी मैं हाथ उठाकर के अल्लाह ताला से दुआ करूं कि या अल्लाह सरहन के कब्रस्तानों में जितने मुर्दे दफन हैं इनको आप जिंदा खड़ा कर दीजिए, सारे खड़े हो जाएंगे। अभी जो तुमको कब्रस्तान की खबरें नजर आ रही है वहां कब्रों से मुर्दे जिंदा होकर खड़े नजर आएंगे, मुझे अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी। तुम्हारी वजह से सरहन की जमीन मुतहर्रिक हो गई, मेरी वजह से मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, अब याद रखना, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी वजह से सरहन की जमीन का झूमना और मेरी दुआ से सरहन के कब्रस्तान के मुर्दों के जिंदा होने से एक मर्तबा वुजू के अंदर सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करना अफजल है। सुन्नत के मुताबिक एक मर्तबा वुजू मिसवाक करना इन दोनों से अब बेहतर है। सारी उम्र किसी आदमी से एक मर्तबा भी उसकी दुआ से कोई मुर्दा मुर्दा तो मुर्दा, कोई चींटी जिंदा ना हो, कोई चिड़िया जिंदा ना हो, और सारी उम्र उसकी वजह से जमीन तो जमीन उसका एक जर्रा भी हरकत में ना आए लेकिन उसको अपने वुजू को सुन्नत के मुताबिक करता है तो वो बेहतर है। वजह उसकी ये है कि सरहन की जमीन का घूमना और मुतहर्रिक होना या किसी की दुआ से मुर्दों का जिंदा ही करामत है। और अभी मैंने बताया करामत उसके बुजुर्ग होने की अलामत है, महमूद है, अच्छी चीज है, लेकिन इससे अल्लाह ताला के आदमी का कोई दर्जा नहीं बढ़ता, कोई इसकी वजह से अजर सवाब नहीं मिलता। जिसको थाने दो जुमले बयान फरमाया कि भाई कश हो या इलाम हो या करामत हो ये महमूद है, मकसूद नहीं है। मकसूद तो सुन्नत के मुताबिक अमल है, सिर्फ इखलास के साथ अमल करना है, खुशो खुजू के साथ इबादत को बजा लाना है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो माँ बाप की खिदमत हो, चाहे मियाँ बीवी के हकूक की अदायगी हो, चाहे औलाद के हकूक की अदायगी हो, चाहे वो हलाल कमाना हो, हर जगह बस अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म है सिफत एहसान इख्तियार करने का उसके ऊपर अमल हो। अंताबुदल्लाह का नगर तरा फैनो यराक का मिजदाक हो, یہ چیز باعث اجر ہے، یہ ہے باعث قرب الہی، اس سے انسان کا اللہ تعالیٰ کیا درجہ بڑھتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اس مقام پر بھی اور دوسرے مقامات پر بھی بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں. اس لیے کہ جاہلوں کے اندر شریعت پر چلنا، سنت کے مطابق عمل کرنا، صدق و اخلاص اختیار کرنا، ور و تقویٰ کو اپنانا اتنا اہم نہیں ہے جتنا صاحب کشف و کرامات ہونا بڑا اہم ہے. لوگ یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو پھر تو بھائی وہ بڑا اللہ کا ولی ہے، پوچھا ہوا ہے، اور اگر وہ بالکل ٹھیک ٹھیک سید پہ عمل کرتا ہو، نہ اسے کشف ہوتا ہو، نہ اسے الہام ہوتا ہو، نہ اسے کرامت حاضر ہو، یعنی کچھ بس کشف و کرامات اور الہام شریعت کے مطابق ہو، حجت شریعت کے مطابق ہو تو معتبر ہے، محمود ہے، اچھی چیز ہے، قابل قدر ہے، قابل شکر ہے، نہ ہو تو کوئی کمی نہیں. ایک صحابی کی کرامت اور ایک بزرگ کی کرامت یاد آئی. ایک صحابی، ان کا نام یاد نہیں آ رہا، دوسرے صحابی ہیں عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں ایک مرتبہ اندھیری رات میں عشاء کے بعد سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک اپنے مسائل میں آپ سے مشورہ کرتے رہے اور بات چیت کرتے رہے. جب واپس ہوئے تو اندھیری رات تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دیتا، دونوں کے پاس چھوٹے چھوٹے دو عصا تھے، دو لاٹھیاں تھیں. جب یہ حضور خدمت سے واپس چلے تو اچانک ایک صحابی کی لاٹھی ٹیوب لائٹ کی طرح جل گئی اور دونوں اس کے روشنی میں راستہ دیکھتے دیکھتے اپنے گھروں کو چلے. واپسی میں ایک موڑ آیا جہاں دونوں کو الگ الگ ہونا تھا، ایک صحابی کو جانا تھا، دوسری جانب دوسرے صحابی کو جانا تھا. تو اب تک تو ایک کی لاٹھی ٹیوب لائٹ کی طرح جل رہی تھی، اس کی روشنی سے کام چل رہا تھا. اب جب وہ صحابی اس طرف مڑے جن کی لاٹھی ٹیوب لائٹ کی طرح جل رہی تھی اور دوسرے صحابی دوسری طرف مڑے تو ان کی ٹیوب لائٹ بھی جل گئی، ان کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی، یہ ٹیوب لائٹ روشن ہوتی. اس طرح دونوں صحابی اپنے گھروں کو اپنے اپنی لاٹھی کی روشنی میں تشریف لے گئے. یہ ان دونوں صحابہ اکرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کرامت. ایک کرامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی اس کے ساتھ ابھی ابھی یاد آئی. اس میں حضرت کا الہام بھی ہے، کرامت بھی ہے، کشف بھی ہے، سبھی کچھ اس میں آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کافروں سے لڑنے کے لیے اپنا ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کے اوپر امیر حضرت ساریہ کو مقرر فرمایا. حضرت ساریہ نامی ایک شخص کو ان کا امیر مقرر کیا اور یہ لشکر جا کر کے دشمن کے علاقے میں اور مدینہ منورہ سینکڑوں میل دور دشمن سے لڑ رہا تھا. اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جیسا کہ خطبہ دینے کا معمول. خطبے دیتے دیتے اچانک آپ کی زبان سے زور زور سے نکلا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریا جبل کو اپنے پیچھے کر لے، ساریا جبل کو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لے. حاضرین میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے جیل قدر صحابہ تابعین موجود، خطبہ دے رہے ہیں، بیچ میں یہ جملہ زور زور سے حضرت عمر نے بولا. سب حاضرین بھی حیران تھے بیچ میں خطبے کے کیا فرما رہے ہیں. اس کے بعد حضرت ساریہ رحمت اللہ علیہ کی جانب سے ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم دشمن سے لڑ رہے تھے اور ہمیں شکست ہو رہی تھی، اچانک ہم نے چیخنے والے اور چلانے والے کی آواز سنی کہ یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لے. بس سنتے ہی ساریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پشت پر پہاڑ کو کر لیا، اللہ پاک نے فتح عطا فرمایا، دشمن کو شکست ہو گئی. تب پتہ چلا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر یہ واقعہ منکشف فرما دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہیں سے حضرت ساریہ کو پکارا، کہا کہ پہاڑ اپنے پشت پر کر لو. اللہ پاک نے سینکڑوں میل سے آواز ان کی بطور کرامت کے ان تک پہنچا دی. انہوں نے اس پر عمل کیا اور شکست فتح میں تبدیل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خشم بھی ہے، لحاظ بھی ہے، کرامت بھی. حکش اسے کہتے ہیں، حکش اسے کہتے ہیں کہ جو بات، جو واقعہ، جو حالت عام طور سے عام لوگوں کو معلوم نہ ہو وہ کسی اللہ کے بندے کو معلوم ہو جائے. اب اس واقعے کے اندر سینکڑوں میل دور نہاون کے علاقے میں اسلامی لشکر دشمن سے لڑ رہا ہے اور اس کو شکست ہو رہی ہے، یہ حالت منکشف ہو گئی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ پر، دوسروں کو معلوم نہیں ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بآواز بلند حضرت ساریہ کو مخاطب کر کے خبردار کیا. اب خبردار ان کا خبردار ہو جانا، ان کا خبردار کرنا، یہ بھی عام آدمی کی بس کی بات ہے. عام آدمی ایسا نہیں کر سکتی، اللہ پاک نے یہ ان کے ذریعے کرایا. اسے کہتے ہیں کشف. اس سے پہلے واقعے میں ان دونوں صحابیوں کی لاٹھی ٹیوب لائٹ کی طرح جلنے لگی اور روشنی دینے لگی، تو عام لاٹھی تو ایسی نہیں ہوتی، عام آدمیوں کی لاٹھی تو ایسی نہیں ہوتی. ان کی لاٹھی بھی اس سے پہلے تو ایسی نہیں تھی، اس کے بعد بھی ایسی نہیں تھی. اسی دن اسی واقعے میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کو یہ کرامت نصیب ہوئی. تو جو بات، جو کام عام طور پر عام آدمی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ہاتھ پر اس کو کروا دے، اسے کشف کرے. جو بات کسی اور کو معلوم نہ ہو انہیں معلوم ہو جائے، اسے کشف کرے. ایسی کسی اللہ والے کے دل میں بڑے اطمینان کے ساتھ اور دل کے جماؤ کے ساتھ کوئی بات دل میں آ جائے، اسے الہام کہتے ہیں. شرع کے مطابق ہو تو معتبر ہے، خلاف شرع ہو تو غیر معتبر ہے. اور کبھی غیب سے کوئی آواز دینے والا آواز دے دیتا ہے، وہ آواز ہر ایک کو سنائی نہیں دیتی، وہ اسی کو سنائی دیتی ہے جس کو منظور خدا ہوتا، اسے الہام کہتے ہیں. جیسے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر حضرت خضر علیہ السلام کی تعزیت حدیث شریف میں منقول ہے. حضرت خضر علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے, آواز سنائی دے رہی تھی, وہ اس آواز کا سننا اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے ان کے لیے الہام کی حیثیت رکھتا تھا. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو انتقال سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ جل شانہ آپ کی کیفیت جانتے ہیں لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیفیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جبریل میں بیمار اور غمگین اور افسردہ ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دوسرے دن جبریل علیہ السلام تشریف لائے, پھر اسی طرح پوچھا کہ اللہ جل شانہ آپ کا حال پوچھ رہے ہیں, آپ کی طبیعت پوچھ رہے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں, میری طبیعت خراب ہے, طبیعت میری رنجیدہ بیماری کی وجہ سے افسردہ ہے. اسی طرح تیسرے دن بھی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی عیادت کی, طبیعت کو دریافت کی, آپ نے وہی جواب دیا جو پہلے دن اور دوسرے دن جواب دیا تھا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے ہیں جن کا نام اسماعیل ہے, یہ 1,00,000 فرشتوں کے سربراہ ہے اور 1,00,000 فرشتوں میں سے ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا امیر ہے. یہ بھی آپ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پھر فرمایا کہ یہ عزرائیل علیہ السلام ہے جو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کی روح مبارک قبض کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. یہ کسی اور سے اجازت نہیں مانگتے روح قبض کرنے کی, آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ آپ کی روح قبض کر لیں گے اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو آپ سے روح قبض نہیں کریں گے. اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ حضور اگر آپ فرمائیں گے تو میں آپ کی روح قبض کر لوں اور اگر آپ نہ اجازت دیں تو میں روح قبض نہ کروں. اللہ پاک نے مجھے یہی حکم دی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے درخواست کر دوں, جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں. تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا مشورہ لینے کی غرض سے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں. تو آپ نے جاتے تھے کہ تم میرے روح قبض کرو. انہوں نے روح قبض کرنا شروع کی. دوسری روایت میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضور اپنی زندگی میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی نبی کا آخری وقت آتا ہے تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے, چاہے تو وہ دنیا کو اختیار کر لے چاہے اللہ تعالیٰ کو اختیار کر لے. اور بعضی روایت میں یہ ہے کہ ان کے سامنے جنت کر دی جاتی ہے, جنت نظر آنے لگتی ہے. ان پوچھا جاتا ہے آپ جنت میں جانا پسند کرو گے, اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہو یا دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو, تمہیں اختیار ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا, صدیقین شہداء صالحین انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے پاس جانے کو ترجیح دیتے ہیں, پھر دنیا کو اختیار نہیں. اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کا آخری وقت آیا تو آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا کہ آپ کو بے ہوش اتاری ہو گئی, پھر جب ہوش آیا اور غشی سے افاقہ ہوا تو آپ نے اوپر کی طرف آنکھیں اٹھائی اور اللہم رفیق الاعلیٰ آپ نے فرمایا, کہ اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں. تو میں نے کہا عزت لا یختارون، اب آپ ہمیں اختیار نہیں فرمائیں. تو جو کچھ آپ نے فرمایا تو وہ بالکل بجا ہے کہ یہ ابھی آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اللہم رفیق اعلیٰ، کہ اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں، دنیا کو میں چھوڑتا ہوں اور آخرت میں آنے کو ترجیح دیتا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں اختیار نہیں فرمائیں گے بلکہ چھوڑ کے تشریف دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح جب آپ کا وصال ہو گیا تو دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک شخص کی آواز سنائی دے رہی ہے، وہ کہہ رہا السلام علیکم یا اہل البیت، اے اللہ کے رسول گھر والوں تم پر سلام. اور پھر انہوں نے یہ کلمات کہے کہ دیکھو ہر غم میں اللہ کی یہاں تسلی، ہر مصیبت کا صلہ اللہ پاک کے پاس ہے، ہر کمی کا تدارک اللہ ہی کے پاس ہے، مصیبت زیادہ تو وہ ہے جو اجر و ثواب سے محروم ہو جائے، ورنہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں صبر کر لے وہ محروم نہیں. لہذا اللہ کے لیے صبر کرو، ایسے تسلی بھرے کلمات سنائے دیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معلوم ہے یہ کہ کس نے کلمات کہے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کس نے کہے ہیں یہ کلمات، مگر بڑے تسلی کلمات ہیں، تازہ تام والے کلمات ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے تسلی دیا اگر. یہ ہے تو بلا شبہ کرامت برحق ہے، الہام برحق ہے، کشف برحق ہے، بشرطے کی شریعت کے مطابق، اور اس کو اس کے درجے میں رکھا جائے. لیکن خدا نخواستہ اسی کو مقصود اصلی سمجھ لیا جائے اور یہ جس شخص کے ہاتھ پر کوئی کرامت صادر نہ ہو اور جس سے کوئی جس کو کوئی الہام نہ ہو، جسے کوئی کشف نہ ہو، اور وہ متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، اور اس کو سمجھائے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ غلط بات. بلکہ جیسے میں نے عرض کیا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ ان کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ باتیں کبھی نہ ہوں گی وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا انشاءاللہ، اور جس کے اندر یہ باتیں ہوں گی تو کسی وقت بھی اس کے اندر خطرہ ہے عجب کے پیدا ہو جانے کا، کبر کے پیدا ہو جانے کا. اور خدا نہ خواستہ کبر عجب پیدا ہو گیا تو بیڑے غرق، تو وہ خطرے میں. اور جو اس سے جو جس کے ہاتھ پر یہ کچھ صادر نہیں وہ اس سے انشاءاللہ محفوظ. وہ ایک بزرگ کی جو کرامت مجھے یاد آئی تھی وہ اب آخر میں سن لو. وہ حضرت مرزا مزار جانے جانے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا مزار جانے جانے رحمۃ اللہ علیہ بھی دہلی کے اندر مشہور بزرگ گزرے، جو بڑے نازک مزاج مشہور ہیں، اور عجیب عجیب ان کے نازک مزاجی کے واقعات معروف ہیں. اتفاق سے ان کی بیوی جو تھی وہ بڑی بد مزاج بد مذاق تھی، لیکن حضرت برابر ان کا حق ادا کرتے تھے اور ان کی کڑوی کڑوی باتیں اور گلی سڑی باتیں سنتے تھے، برداشت کرتے تھے. ایک دن حضرت کو خیال آیا کہ بھائی ہماری بیوی بھی تو اللہ کی بندی ہے، اس کی بھی تو اصلاح ہونی چاہیے، اس کی بھی کچھ تربیت ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ تربیت کے لیے اعتقاد ضروری ہے، جب تک اعتقاد نہ ہو تو آدمی کے دل میں کوئی اثر ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے حضرت نے ایک کرامت دکھلائی, اپنی ایک کرامت دکھائی کہ اس کرامت سے شاید ان کے دل میں اعتقاد پیدا ہو جائے تو میری بات مان لیں, میری بات مانیں گے تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی, تعلق معاملہ نصیب ہو جائے گا. تو حضرت نے کرامت ہی دکھائی کہ جس وقت وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر آٹا گونتی تھیں اس وقت حضرت اپنے مکان کے اوپر سے ہوا میں اڑتے ہوئے گئے. ہوا میں اڑنا یہ بھی تو کرامت ہی, ہوا میں اڑتے ہوئے گئے. بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا کہ ہوا میں ایک بزرگ اڑتے چلے جا رہے ہیں, بڑی معتقد ہوئی اور دن میں کہا کہ آئیں گے تو میں بتاؤں گی کہ بزرگ تو آج دیکھے. اب جیسے ہی حضرت گھر پہنچے تو پوچھا خیریت مزاج ٹھیک ہے؟ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے, آج دیکھا میں نے ایک بزرگ. بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں, تم بنے پھرتے ہو بزرگ, ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں کیا؟ بزرگ تو آج دیکھے میں نے, ہوا میں اڑے جا رہے تھے. میڈ تھا, اچھا جب یہ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑے جا رہے تھے, جب یہ اڑان ٹیڑھی تھی. لو صاحب نقص نکال دیے, اعتقاد ختم ہوں کہ آپ کہاں اس طرح. اس لیے یہ بات بھی چاہیے کہ بعض بزرگوں کی اولاد ان کے رقص قدم پر نہیں ہوتی, بلکہ اکثر نہیں ہوتی, شاذ و نادر کسی بزرگ کی اولاد اس کے رقص قدم پر ہوتی, اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہوتا, اولاد کا قصور ہوتا کہ گھر والوں کی اصلاح نہیں ہوئی, باہر والوں کی اصلاح ہو جاتی. ہزاروں اللہ والے بن گئے اور گھر والے جو ہیں وہ بیچارے جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہے. وجہ اس کی یہ کہ گھر میں چونکہ وہ ہر دم رہتے ہیں, بے تکلف رہتے, اس لیے اولاد کے دل میں, گھر والوں کے دل میں ان کا اعتقاد نہیں ہوتا. اصلاح و تربیت کے لیے جس عقیدت کی ضرورت ہے وہ نہیں پیدا ہوتی بے تکلفی کی وجہ سے اور ہر دم ساتھ رہنے کی وجہ سے. اور جب بے تکلفی کی وجہ سے اعتقاد نہیں, عقیدت نہیں, محبت, وہ محبت نہیں جو اصلاح کے لیے ضروری ہے, تو اصلاح کہاں سے؟ اس لیے اصلاح نہیں ہوتی. اور شاذ و نادر جہاں پر اولاد میں بھی بچوں میں اب گھر کے اس بزرگ کی عقیدت محبت پیدا ہو جاتی ہے تو گھر والے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتے ہیں, اور باہر والے جو ان کے پاس آتے ہیں وہ چونکہ عقیدت لے کر کے آتے ہیں, محبت لے کر کے آتے ہیں, اصلاح کے غرض سے آتے ہیں, اس لیے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. اس لیے کسی بزرگ کی اولاد اگر ان کے نقش قدم پر نہ ہو تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرے, بس اپنی اصلاح کی فکر میں پڑھنا چاہیے, اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ شان و اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم کو اپنی اصلاح کی فکر کامل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی راہ میں سچا قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق, فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصلح سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, هم سبكي وتمام مسلمانو کی مغفرت فرما. یا اللہ سما ہماری سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما, بخشش فرما, درجے بلند فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما ہم کو اور ہر ہر مسلمان مرد عورت کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رضا نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. خاتمہ کامل اور خالص ایمان کو فرما ہم کو، ہماری اولاد کو، ہر مسلمان مرد عورت ان کی اولاد کو تازہ کی غیب سے بنا مشقت و غیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال روزی عطا فرما، عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال روزی عطا فرما. تفقہ فی الدین عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں سے یا اللہ سچا تعلق نصیب فرما، ان کے صدقے ہماری اصلاح فرما، تربیت فرما، تزکیہ فرما. اور یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم سب کو برو تقویٰ عطا فرما، برو تقویٰ عطا فرما، صدق و اخلاص عطا فرما، اچھے اچھے اخلاق ہمارے دل میں پیدا فرما، بد اخلاقیوں کا ہمارے دل سے ازالہ اور امالہ فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے تا زندگی اتباع سنت کی، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اس کے نفع کو پورے عالم میں عام اور تام فرما، اس کے نفع کو پورے عالم میں عام اور تام فرما. سب کو یا اللہ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو سب مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو رجب اور شعبان کے مہینے برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو رجب اور شعبان کے مہینے برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ اپنی تمام کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما، عمل کو خالص فرما. یا اللہ صحت کو مکمل فرما، اپنی یاد دائمًا نصیب فرما. ہمارے دل میں اپنی محبت کو، اپنے ماں سوا کی محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اپنے عشق و محبت کی شمع روشن فرما. یا اللہ اپنے بندوں کی، اپنے مخلص بندوں کی محبت عطا فرما اور ان کی ہمراہی نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام پر جو آفت آئی ہوئی ہے، یا اللہ یہ ہماری شامت اعمال ہے، اس کو دور فرما، ہماری شامت اعمال کو دور فرما. عالم اسلام پر رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی ہر جگہ نصرت فرما، مدد فرما، ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما، ان کے مقابلے میں تمام کفار و مشرکین کو تباہ و برباد فرما، ہلاک فرما، تحس نحس فرما، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. یا اللہ جتنے احباب نے، خواتین نے دعا کے واسطے کہا، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک.